बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسین مسکری، جو آل عمران سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی نشر کیے جاتے ہیں، ویب سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر شدہ پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu.sahartv.ir. اور سامعین, آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس, اور آخر میں پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. سامعین, اس سے پہلے کہ عالمی خبریں نشر کی جائیں, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر جہاں ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام سماعت کیے جا سکتے ہیں, وہاں پہ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر بتاتے چلیں, urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے. عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے لبنان کے موقع پر حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات اور گفتگو کی. عراقی وزیر اعظم نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے کی طرف اشارہ کیا ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ کے دو اہم شہروں میں بلدیاتی انتخابات کل کرائے جائیں گے. طالبان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خصوصی نشست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپیل کیا ہے کہ افغانستان کو دی جانے والی انسان دوستانہ امداد کو سیاسی معاملات سے نہیں جوڑنا چاہیے. کانگریس بھارت جوڑو یاترا کے دوران کانگریس پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ کا انتقال ہو گیا, جس کے باعث یاترا کو 24 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا ہے, اور 24 گھنٹے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوجیوں نے اپنے بربریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورے لبنان کے موقع پر حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ سے ملاقات کی. اس موقع پر لبنان اور فلسطین سمیت علاقے کے اہم ترین موضوعات پر گفتگو کی گئی. سیونی حکومت کے خطرات اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح کی تبدیلیوں پر استقامتی محاذ کے موقف اور رد عمل کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی. قابل ذکر ہے حسین امیر عبداللہیان نے لبنان پہنچنے کے بعد ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کا دورہ ان کے لبنانی ہم منصب کی دعوت پر انجام پایا ہے. انہوں نے کہا کہ دورہ بیروت کے موقع پر دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور اور مسئلہ فلسطین کا بغور جائزہ لیا جائے گا. وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوری ایران لبنان کے عوام, حکومت, فوج اور استقامتی محاذ کی مکمل حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے اس بات پر بھی یقین ظاہر کیا کہ لبنان کے سیاسی دھڑوں اور تحریکوں میں غیر ملکی مداخلت پسندانہ اقدامات کو مسترد اور نئے صدر کا انتخاب کرنے کی مکمل صلاحیت اور اہلیت موجود ہے. قابل ذکر ہے کہ لبنان کے اراکین پارلیمنٹ صدر میشل اون کے جانشین کے انتخاب پر اب تک اتفاق نہیں کر سکیں, جس کے نتیجے میں لبنان میں سیاسی بحران میں شدت آتی جا رہی ہے. اسلامی جمہوری ایران کی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ اپنی جنگی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے, دور دراز کے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے ہماری فضائیہ اسمارٹ اور پن پوائنٹ ہتھیاروں سے لیس ڈرونز کا استعمال کر رہی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مہدی ہادیان نے کہا ہے کہ ڈرون صلاحیتوں کا استعمال ایرانی فضائیہ کے حربی فریم ورک میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بریگیڈیئر جنرل ہادیان کا کہنا تھا کہ عام طور پر ہائبرڈ آپریشن سسٹم پر عمل درآمد نے ایرانی فضائیہ کی حربی طاقت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون سسٹم معلومات اکٹھا کرنے اور الیکٹرانک جنگ کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے جنگی طیاروں کو آپریشن کے لیے مناسب اور محفوظ راستہ فراہم کرتے ہیں۔ ایرانی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر نے ڈرون سسٹم کی حربی توانائیوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی جنگی طاقت کو بہتر بنانے اور دور دراز کے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے فضائیہ اسمارٹ اور پن پوائنٹ ہتھیاروں سے لیس ڈرونز کا استعمال کر رہی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل ہادیان نے کہا کہ آج ایرانی فضائیہ میں یو اے وی سسٹم کو ایک لاسانی طاقت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ عراقی وزیراعظم نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بغداد کی ثالثی کے عمل پر تہران اور ریاض نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ عراقی وزیراعظم نے کہا کہ حکومت عراق ایران اور سعودی عرب سمیت خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ عراقی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب دونوں نے عراق کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اور ہماری حکومت مستقبل قریب میں تہران بغداد مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے عراق اور ایران کے تعلقات کو اطمینان بخش اور تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک کی طرح ایران کے ساتھ بھی ہمارے دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور سماجی رشتے قائم ہیں۔ عراق کے وزیراعظم محمد شیعہ سودانی کا کہنا تھا کہ پڑوسی ممالک کے درمیان باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں ادب مداخلت کے اصول پر مبنی متوازن تعلقات ہمارے بہترین مفاد میں ہیں۔ پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ کے دو اہم شہروں میں بلدیاتی انتخابات کل کرائے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکومت سندھ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور سندھ کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل اتوار کے روز ہی کرائے جائیں گے۔ یہ انتخابات ایسے وقت میں کرائے جائیں گے جب صوبے کی ایک بااثر جماعت ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں پر اعتراض کرتے ہوئے الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت سندھ نے تادی جماعت کے مطالبے پر الیکشن اتھارٹی سے انتخابات ملتوی کرنے کی دوبارہ درخواست کی، جسے دونوں بار مسترد کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر اپنی حکمت عملی طے کرنے کے لیے قانونی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جماعت مخلوط حکومت سے اپنی راہیں جدا کر سکتی ہے۔ اگر ایم کیو ایم نے اپنی راہیں جدا کر لیں تو وفاقی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پہلے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان کی قیادت والی جماعت تحریک انصاف نے صوبہ پنجاب میں اپنی حکومت تحلیل کر دی ہے اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت یعنی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے ایک بار پھر وطن واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں مسلم لیگ نون کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں میرا پاکستان آنا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نائب صدر مریم نواز رواں ماہ پاکستان آئیں گی اور ان کی جانب سے رپورٹ ملنے کے بعد ہی وہ وطن واپس آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف سے فوری وطن واپسی کی درخواست کی تھی۔ یہ درخواست ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پاکستان سیاسی بحران سے دوچار ہے اور اس بے اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے ملک کے دو صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کے بعد ملک میں نئے انتخابات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم سیاسی اور قانونی وجوہات کی بنا پر کافی عرصے سے بیرون ملک مقیم ہیں اور وطن واپسی سے گریز کر رہے ہیں۔ طالبان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خصوصی نشست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ افغانستان کو دی جانے والی انسان دوستانہ امداد کو سیاسی معاملات سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ دنیا کے تمام ممالک اور بین الاقوامی اداروں کو افغانستان کی موجودہ صورتحال اور عوام کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ انسان دوستانہ مسائل کو سیاسی معاملات سے نہ جوڑا جائے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان عالمی برادری سے ان شعبوں میں تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں جن میں ان کے بقول دینی اصول اور افغانستان کے قومی اقدار کا خیال رکھا گیا ہو۔ ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ طالبان افغان عوام کے مذہبی مسائل کے ذمہ دار ہیں، لہذا بقول ان کے غیر شرعی مسائل کی اجازت نہیں دے سکتے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تازہ نشست میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تعلیم اور روزگار سمیت مختلف شعبوں میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ کانگریس بھارت جوڑو یاترا کے دوران کانگریس پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث یاترا کو 24 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا ان دنوں ریاست پنجاب میں ہے، جہاں آج صبح یاترا میں شامل جالندھر سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ دل کا دورہ پڑنے سے یاترا کے دوران ہی انتقال کر گئے۔ 73 سالہ انجانی رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک زمین پر گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد یاترا روک دی گئی اور راہل گاندھی دیگر کانگریسی رہنماؤں کے ہمراہ اسپتال میں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے پہنچے۔ یاترا پنجاب کے فلور علاقے سے گزر رہی تھی جب سنتوک سنگھ کو دل کا دورہ پڑا۔ انہیں پھگوڑا کے اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ 2013 میں ہندوستان کے شہر مظفر نگر میں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث اور عدالت کو مطلوب بی جے پی کی لیڈر سخت گیر ہندو سادھوی پراچی نے عدالت میں خود سپردگی کر دی۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر میں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث سخت گیر اور انتہا پسند سادھوی پراچی نے پی ایم ایل کی مقامی عدالت میں اپنے آپ کو عدالت کے سپرد کر دیا۔ عدالت نے مظفر نگر فسادات کے معاملے میں سادھوی پراچی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر رکھے تھے۔ عدالت کے جج نے سادھوی پراچی کی خود سپردگی کے بعد سماعت کے لیے 20 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوجیوں نے اپنی بربریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ 3 فلسطینیوں کی شہادت کے سوگ میں غرب اردن کے شہر جنین میں عام ہڑتال کی گئی ہے۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں نے 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہ واقعہ جنین کے جنوبی مضافات میں واقع جبا کالونی میں پیش آیا۔ بتایا گیا کہ شہادت سے قبل ان 2 فلسطینی مجاہدین نے ڈٹ کر صہیونی فوجیوں کا مقابلہ کیا۔ دوسری طرف 10 روز قبل صہیونی غاصب فوجیوں نے الیامون شہر میں جس فلسطینی شہری کو گولی مار کر زخمی کیا تھا، وہ آج طبی عملے کی تمام کوششوں کے باوجود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹے میں شہید ہونے والے فلسطینی نوجوانوں کی تعداد 3 تک پہنچ گئی۔ جنین میں فلسطینیوں کے کیمپ اور مضافاتی علاقوں میں ان شہادتوں پر عام سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سن 2023 کے ابتدائی 2 ہفتے میں صہیونیوں نے اب تک 12 فلسطینیوں کو شہید کیا، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ افریقی نیشنل فٹ بال کپ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر الجزائر کا نیلسن منڈیلا اسٹیڈیم فلسطین کی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ رپورٹ کے مطابق افریقی نیشنل فٹ بال کپ کا سلسلہ الجزائر کے دارالحکومت میں شروع ہوا، جہاں بڑی تعداد میں فٹ بال کے شائقین اکٹھا ہوئے۔ اس موقع پر جنوبی افریقہ کی تحریک آزادی کے رہنما نیلسن منڈیلا کے پوتے زیو لیو لیلے منڈیلا بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ الجزائر اور براعظم افریقہ کے دیگر ملکوں سے آئے شائقین نے فلسطین کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ پورے افتتاحی پروگرام کے دوران جاری رہا۔ الجزائر کے صدر نے بھی افتتاحی پروگرام سے خطاب کیا اور نیلسن منڈیلا کی خدمات اور سامراج کے سامنے ان کی استقامت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قابل ذکر ہے کہ عبد المجید تمون کھل کر فلسطین کی آزادی اور سیونیوں کے قبضے کی خاتمے کی حمایت کرتے ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس، اور دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہم اپنی رات کی نشریات ختم کریں گے۔ تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا شناسی ایک فطری چیز ہے، انسان اپنی فطرت اور ضمیر سے خدا کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر دنیا کی اکثر آبادی خدا کو کیوں نہیں مانتی، اس سے روگرداں کیوں ہے؟ اور جو مانتی بھی ہے وہ بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی، ایسا کیوں ہے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کو پہچاننا جب ایک فطری چیز ہے تو تمام لوگ پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں پہچان پاتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، تو آخر یہ اتنی تعداد میں کافر کیوں پائے جاتے ہیں، مشرک کیوں پائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کا انکار کرنے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ جب ہماری فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے تو ہمیں اللہ کے ماننے والوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بجائے کہ سب اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ایک فطری چیز ہے۔ اس کا مطلب اس سے نہیں ہے کہ فطری چیز ہے تو ہر آدمی مان ہی لے یا ہر آدمی ایمان ہی لے آئے۔ فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہماری عقل کے اندر اور ہمارے دل میں موجود ہے۔ یہ اللہ نے اپنی معرفت کا ذخیرہ ہمارے قلب، ہمارے دل میں قرار دیا ہے، ہماری عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں جنہیں دور کرنا ہوگا۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس فطری معرفت کو ترقی دے سکیں، اور جو رکاوٹیں آدمی کے سامنے ہیں خدا کو پہچاننے کے سلسلے میں پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ فطری ہے بالکل، لیکن بہت سی چیزیں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں، لیکن اس فطری چیز کے سامنے اگر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو آدمی پھر اس فطری چیز کے ذریعے سے وہ کمال نہیں حاصل کر پاتا جو اسے کرنا چاہیے۔ مثلا آدمی کی فطرت میں ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ رحم کرنا ہے، لیکن آدمی اپنی فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی ہوا ہوس جب غالب آتی ہے تو حکومت کے لیے، زیادہ مالدار بننے کے لیے، زیادہ عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی فطرت کو بھول کے غیر فطری راستے پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ صرف خدا شناسی کے سلسلے میں اعتراض وارد نہیں ہوتا یا اشکال پیش نہیں آتا کہ یہ چیز فطری ہے تو ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے، دنیا میں اس کا لوگوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیوں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت سی چیزوں کے سلسلے میں ہے۔ ظلم مثلا قبیح ہے، یہ فطرت آدمی کی جانتی ہے، آدمی کی عقل بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، اکثر لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی صلاحیت، اس بات کی قابلیت نفس انسانی میں، قلب انسانی میں اور عقل انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اب اس فطرت کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں اسے دور کرنا چاہیے، اور وہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں آدمی کے عقل و شعور میں اضافہ کریں، اس کو اور زیادہ بلندی عنایت کریں، اور جو آدمی کے کمال اور سعادت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کریں۔ تو اگر ہم توجہ کریں اللہ کی طرف، متوجہ ہوں، اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ارادہ ہی نہ کرے اللہ کو پہچاننے کا، دین کو پہچاننے کا، تعلیمات کو پہچاننے کا، اللہ کی طرف سے برگشتہ ہو، تو اس کی فطرت اس کے کام نہیں آ سکتی، چونکہ اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں، فطرت ان میں دب کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اس فطرت کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ پر اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، یا کم از کم اگر انبیاء اور اللہ کو مرحلہ ابتدائی میں نہیں پہچانتا تو اپنے عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا اچھا کس نے پیدا کیا ہے، اتنا یہ نظام کائنات جو احسن طریقے سے چل رہا ہے اس کا ناظم کون ہے، ہمیں اپنی عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فطری انداز میں اللہ کو پہچان سکیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سلسلے میں اپنی فطرت پہ زور نہیں دیں گے، عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے، تو عین ممکن ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کا کفر کریں اور اللہ کی عظمت سے انکار کر بیٹھیں۔
شیعہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں ہم بھی قائل نہیں ہیں، پھر روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کیوں اختلاف پایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کا سرچشمہ یہی قرآن ہے؟
ماشاءاللہ، یہ سوال بہت اچھا ہے، اس وجہ سے کہ اس سوال سے بہت زیادہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اگر یہی سوال انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ شیعہ سنی کے درمیان میں اختلاف کے بارے میں جو نکات ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے عبادت ہے، نماز ہے، تو نماز کے کلیات میں فرق نہیں پایا جاتا ہے بلکہ جزی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن کل اسلام، کل عقائد، کل احکامات میں کہاں سے فرق آیا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان میں، جبکہ سب کے سب قرآن کریم کے تابع ہیں؟ قرآن کریم تو احکام اور عقائد کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں ایجاد ہو گئے ہیں؟ شیعہ اور سنی میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات پیغمبر اکرم کے بعد صحابہ کے تابع دار بن گئے، ہر وہ بات کے جو صحابہ سے نقل ہوتی ہے اس کو مستند سمجھتے ہیں، ان کے عمل کو مستند سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی ہے، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، اشتباہ ہو گیا ہے، تو اسے خطا اجتہادی کا نام دے دیتے ہیں، اور جو باتیں ان سے نقل ہوتی ہے وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ ادھر سنی حضرات تو صحابہ کے اتباع میں چلے گئے، اور ادھر شیعہ حضرات اہل بیت کے تابع دار بن گئے، جو بات اہل بیت سے ملے گی یہ شیعہ حضرات اس پر عمل کریں گے، اور چاہے وہ قولی شکل میں ہو، عملی شکل میں ہو، یا نقلی شکل میں ہو، جو بات اہل بیت اطہار سے ملتی ہے شیعہ حضرات اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ لہذا عقائد میں، احکامات میں اسی وجہ سے فرق ہو گئے، چونکہ انہوں نے وہ مشرب قبول کر لیا، انہوں نے یہ مشرب قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار کے ماننے والے کم رہ گئے، صحابہ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے، چونکہ اہل بیت کو سیاسی مسائل کی وجہ سے حکومت سے دور ہو گئے، اور ان لوگوں سے دور ہو گئے کہ جو خلفاء کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، صحابہ کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، ان سے اتنی بڑی دوری ہو گئی، اتنا فاصلہ بن گیا کہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا، اور جو صحابہ کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا۔ لہذا تمام کے تمام شیعہ سنی حضرات کو چاہیے کہ جتنے بھی مشترکات ہیں اہل بیت میں اور صحابہ میں، ان پر اگر عمل کریں گے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کریم اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں جتنے بھی مشترکات ہیں ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم امت واحدہ بن کر رہیں اور سارے اختلافات ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، احکام کے اعتبار سے ہو، سیاست یا ثقافتی اور سماج کے اعتبار سے ہو۔
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
کیا مصلح عالم اور مہدویت کا مسئلہ ایک حقیقت ہے؟ اس مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان کون کون سی باتوں میں اختلاف ہے اور کن باتوں میں اشتراک پایا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مصلح عالم اور منجی بشریت کا مسئلہ یہ عالمی مسئلہ ہے. تمام ادیان و مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے زمانے میں جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا تو ایک منجی بشریت آئے گا, یعنی ایک ایسا انسان کامل آئے گا جو انسانیت کو بچائے گا, ظلم و جور سے ان کی حفاظت کرے گا. اس بات کو تمام ادیان و مذاہب مانتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ زرتشت ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں. جہاں بھی یہ تصور ہے کہ ہم دین والے ہیں, ہم مذہب والے ہیں, وہاں منجی بشریت اور مصلح عالم کا بھی تصور پایا جاتا ہے. اور اس بات کو معجم امام مہدی, ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں, اس کی پہلی جلد میں تقریباً 100 صفحہ اس بات پر عبارتیں نقل ہوئی ہیں کہ عیسائی مذہب میں منجی بشریت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے, یہودیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے, زرتشتیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے. میں زرتشتیوں کی ایک عبارت جو فارسی زبان میں ہے اسی کتاب سے نقل کرتا ہوں. زرتشت نبی, یعنی زرتشت شخص کا نام تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, وہ ایرانی کا نبی تھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, فردی از سرزمین تازی, ایک شخص عرب کی سرزمین سے ظہور کرے گا جو فرزندان ہاشم میں سے ہوگا, اور وہ ایران کی سرزمین میں داخل ہوگا اور پھر اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہے کہ منجی بشریت اور مصلح عالم یا امام مہدی کا تصور یہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ دنیا کے تمام ادیان اس بات کو مانتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں. البتہ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں, ایک سنت والجماعت ہے اور ایک اہل تشیع ہیں. ان میں کچھ نقطۂ افتراق ہے اور کچھ نقطۂ اشتراک ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں امام مہدی کے سلسلے میں جس میں شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں. ان میں سے اہم چیز یہ ہے, چاہے وہ شیعہ عالم ہو یا سنی عالم ہو, دونوں قسم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اسی لیے امام مہدی کو مہدی موعود کہا جاتا ہے, یعنی ایسا ہدایت کرنے والا جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے مسلمانوں کو دیا ہے. یہ ہے نقطۂ اشتراک, یعنی آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے. لیکن نقطۂ افتراق یہاں پاس ہے, سنت والجماعت کہتے ہیں امام مہدی پیدا نہیں ہوئے, وہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. لیکن شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور نہ یہ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک یہ بات بھی معین ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, جو ہمارے 11ویں امام ہیں, ان کے فرزند ہیں. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے بعد ظاہر ہوں گے اور دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خلقت کی گہرائیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کی عقل اور فکر اسے خدا تک پہنچا سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا عقل اور فکر انسان کو اللہ تک پہنچا سکتی ہیں یا نہیں. دیکھیے اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ نے انسان کو بیہودہ اور بیکار نہیں دی ہیں. ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اسی لیے اگر آپ ان نعمتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو پروردگار عالم سوال کرے گا, مواخذہ اس کا ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تھی, اس نعمت کے ذریعے آپ بہت سی برکتوں کو فضیلتوں تک پہنچ سکتے تھے, مگر آپ نے کیوں نہیں اس نعمت کا استعمال کیا کہ آپ کیوں جو ہے اس تمام جو ہے فضیلتوں سے محروم رہے. یہ ایک سوال ہوگا. بس اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کا مقصد ہے اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے. اس میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہے تعقل, عقل اور فکر. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اسی عقل کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے, علیک بالفکر فإنه راشد عن الضلالۃ ومصلح الاعمال. انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ علیک بالفکر, یعنی تم تفکر کرو, فکر کرو, اندیشہ کرو, سوچو, اس لیے کہ یہی فکر انسان کو گمراہی سے ہدایت تک لاتی ہے. یہی فکر انسان کے اعمال کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. اگر انسان فکر کرے گا تو اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا, گمراہی سے نجات پایا جائے گا. جب ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا, اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا تو اس کا رابطہ پروردگار عالم سے گہرا ہوتا چلا جائے گا, وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ عقل سبب بنتی ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے. بلکہ واحد اور سیدھا راستہ تمام حقائق تک پہنچنے کا یہ عقل ہے. عقل ہی کے ذریعے انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اب رہا مسئلہ جو آپ نے دوسرا یعنی جو ہے وہ سوال کیا, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا انسان کی خلقت کے سلسلے سے اگر ہم فکر کریں, غور و فکر کریں تو ہم کہاں تک پہنچیں گے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کہاں تک پہنچیں گے. دیکھیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں اس میں حکم ہے پروردگار عالم کا کہ تم اس کے بارے میں سوچو. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فکر کرو, دیکھو, سوچو کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے, یہ شب و روز کا آنا جانا, اس میں آیات اور نشانیاں ہیں, اس میں غور و فکر کرنا چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے. اسی لیے ارشاد ہے, فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز جتنی بھی اللہ نے خلق کی ہے ہر ایک میں ایک نشانی ہے اور وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. مولا کائنات نے کیا خوب اشارہ کیا ہے. مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ, اس کے پہلے اور اس کے بعد اللہ کو دیکھا. یعنی ہر شے میں اللہ کی جلوہ نمائی ہے. اگر انسان اس بصیرت سے دیکھے تو انسان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب غور و فکر کرنے سے اللہ تک پہنچ جائے گا. اسی لیے تاکید یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے بارے میں سوچے سمجھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اپنی ذات کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے. بس اگر انسان سوچے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے بڑے اطمینان سے. اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. فطری طور پہ بہت اچھی بات کہی ہے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کہا کہ حتیٰ یہ بچہ 2-3 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی لانے والا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیچھے سے بچے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو چیز تھی نہیں, اس کا مطلب یہ کہ جو یہاں آئی ہے کوئی لانے والا ہے. تو اسی لیے بچہ قبل اس کی اس چیز کو دیکھے یہ دیکھتا ہے کہ کس نے دیا ہے. بس یہ ایک فطری امر ہے. اگر انسان آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا اپنی خلقت کے بارے میں سوچے گا تو بڑے اطمینان سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, اور یہی ہدف بھی ہے اللہ تک پہنچنا.
وَمِنْ آيَاتِهِ
عورت کو ایک زوجہ کی حیثیت سے اسلام میں احترام و مقام ملتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے؟ اس مطلب کو قرآن و روایات کی روشنی میں بیان فرمائیں۔
جی ہاں، بالکل بجا سوال ہے کہ اپنی زوجہ کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا، اظہار محبت کرنا، اسلام نے بہت تاکید کی اس سلسلے میں۔ اسلام جس طرح سے انسان، یعنی ایک مرد کو ایک انسان بنا کے بھیجا ہے، اس طرح سے اس عورت کو بھی ایک انسان بنا کے بھیجا ہے۔ ایک ہی چیز سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک ہی چیز کا تقاضا ان سے ہوا ہے، لہذا جتنا وہ معنوی اور باطنی مسائل میں پیش رفت کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، عورت بھی اتنی ہی پیش رفت کر سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک صرف ان کا مقام بلند اور مرتبہ بڑا ہے جو تقوی الہی اختیار کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ رہی بات اس کی کہ عورت کی توہین نہ کرنا اور اس کا احترام کرنا، دیکھیں چونکہ مخلوق ہے اللہ کی، لہذا جب شوہر کے پاس یہ عورت جاتی ہے، مثلا جب اس کا نکاح ہوتا ہے، تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ایک یہ کہ یہ عورت جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کے ہاتھ میں، دوسری یہ کہ چونکہ یہ شریک زندگی بن رہی ہے، زندگی کے امور میں اس کے ساتھ ساتھ ہے، لہذا شریک حیات ہے، تیسری چیز یہ کہ چونکہ گھریلو کام اس کے ذمے ہیں اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اور ان کی تربیت اور ان کی نگہبانی کو بخوبی انجام دے سکتی ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ گھر کی ماں ہے۔ لہذا جب ان تین چیزوں کو نظر میں رکھا جائے گا تو اسلام نہ اس کی توہین کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہے۔ بالکل حقارت کی نظر سے اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیکھے، اسلام قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی نظر میں رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، یعنی جب اپنی بیگمات کے ساتھ، جب اپنی زوجہ کے ساتھ رفتار کرنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، معاشرت کرنا چاہتے ہو، تو یہ بالکل نیک اور احسن طریقے سے تیرا رفتار، تیرا اٹھنا بیٹھنا اور ان سے معاشرت ہو۔ اس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتخذ امرأة فلیکرمھا، جو اپنی زوجہ جس کے پاس ہو، جس کا عقد ہوا، جس کا نکاح ہوا ہے، فلیکرمھا، اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، اس کی نوازش کرے، اس کا احترام رکھے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ انہن امانت اللہ عندکم فلا تزارہن ولا تعدلہن۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھوں میں، لہذا اس کا اکرام کرنا چاہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہے، اس کو اذیت اور آزار مت دو۔ لہذا جس طرح سے یہ اس بات کی خواہش رکھتی ہے، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کا احترام رکھا جائے، اس کی تحقیر نہ ہو۔ مرد بھی عورت سے یہی چاہتا ہے کہ یہ عورت بھی مرد کی تحقیر نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے اور اس کا ہر جگہ ہر لحاظ سے احترام کرے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين
به حق محمد آله پاکدیم. Thank you.